أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. معزز و محترم علماء کرام, مومنین گرامی, خواتین معظمہ و جوانان ملت, آپ سب کی خدمت میں و تمام ملت اسلامیہ و راہروان راہ ولایت و امامت کی بارگاہ میں جشن مولود کعبہ مناسبت ولادت با سعادت مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مبارکباد عرض ہے, اور اسی طرح اسی باسعادت مناسبت میں جو توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملت پاکستان بالعموم و تشیع پاکستان کو بالخصوص عطا ہوئی و لطف الہی شامل حال ہوا, اور وہ شجرہ طیبہ جامعہ عروۃ الوثقی کا قیام, اور آج اس کا یوم تاسیس آپ تمام عزیزان گرامی کی خدمت میں مبارکباد عرض ہے. میں اپنی گفتگو دو یا تین حصوں میں عرض کروں گا مختصر, جتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہے اور جتنا موسم کی ناگواری میں ممکن ہو سکا. نقطہ اول وہی امر ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے, وہ حبل اللہ اور عروۃ الوثقی مضبوط سہارا, جس کا قرآن نے امت کو وعدہ دیا ہے اور طریقہ بتایا ہے, اور رسول اللہ نے اس کا مصداق ذکر فرمایا ہے, اور وہ ہے ولایت امیر المومنین, ولادت با سعادت مولا الموحدین و مولا المؤمنین. یہ نقطہ اتحاد ہے ملت تشیع کے لیے و ملت اسلامیہ کے لیے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا. رسول اللہ کا فرمانا ہے میں امت کی نجات کے لیے, امت کی بقا کے لیے, امت کی حفاظت کے لیے دو مضبوط سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا قرآن کریم کلام پاک و نورانی اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا اہل بیت کا سہارا، اور اہل بیت میں سر سلسلہ اہل بیت ابو الائمہ امیر المومنین جن کو رسول اللہ نے امت کی نجات کی کشتی قرار دیا اور ولایت علی سے تمسک کا حکم دیا ہے، آج آپ ملت با ایمان کا اجتماع بنام ولایت و روز جشن ولایت، یہ اس بات کی علامت ہے و پیغام ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے اجتماعات مختلف مقاصد کے لیے مختلف گروہوں کی جانب سے برپا ہیں، سیاست کے نام پر اجتماعات ہیں، جمہوریت کے نام پر اجتماعات ہیں، اقتدار کے نام پر اجتماعات ہیں، مخالفت کے نام پر اجتماعات ہیں، انتخابات کے لیے اجتماعات ہیں، مفادات کے لیے اجتماعات ہیں، لیکن ان تمام اجتماعات میں ایک اجتماع آج جس مناسبت و جس محور میں برپا ہوا ہے، اس محور نے اس اجتماع کو ایک خاص عنوان عطا کیا ہے جو اسے تمام دیگر اجتماعات سے ممتاز و منفرد کر دیتا ہے۔ اس سرزمین پر، سرزمین آشوب، سرزمین تفرقہ، سرزمین فتنہ، پاکستان کی سرزمین، مملکت خداداد کی سرزمین جو بنام دین و اسلام و لا الہ الا اللہ و مسلمانوں کے لیے امن کا گہوارہ اللہ نے بنایا تھا اور عطیہ و ہدیہ عطا فرمایا تھا، جسے نہ لائقوں نے نہ اہلوں نے فتنوں اور مشکلات کا گہوارہ بنا دیا، اس سرزمین میں یہ اجتماع اپنی نوعیت کا اجتماع جو نہ سیاست کے نام پر ہے نہ اقتدار کے نام پر ہے، یہ صرف و خالص ولایت کے نام پر ہے، یہ وہ اجتماع در حقیقت جواب ہے اس تاریخی انتظار کا، اس تاریخی محجوریت کا، اس تاریخی تنہائی کا جو غدیر سے لے کر آج تک اس زمانے تک چلی آ رہی ہے، اور جس میں ولی خدا تنہا کھڑا ہو کر امت کی طرف نگاہیں ڈالے ہوئے ہے کہ کب یہ امت اپنی نجات کا سہارا تھامنے کے قابل ہوتی ہے، اور کب اس کے اندر یہ شعور آتا ہے کہ یہ ڈوبتی قوم تنکوں کا سہارا لینے کے بجائے مضبوط سہارا تھام لے، اور وہ مضبوط سہارا ولایت ہے۔ عزیزان، قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پہ ایمان لایا اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی یا مضبوط سہارا آ گیا ہے، وہ قوم کبھی پھسلے گی نہیں، اس میں لغزش نہیں آئے گی، وہ قوم ڈوبے گی نہیں، ہلاک نہیں ہوگی، نابود نہیں ہوگی، مٹے گی نہیں، تباہ نہیں ہوگی، جس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی آ گیا۔ اب آتے ہیں مکتب نبوت میں، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یہ عروۃ الوثقی جو آپ اللہ کے کلام میں اور وحی خدا میں لائے ہیں، جس کی تبلیغ فرمائی ہے، جس کی تعلیم دی ہے، جس سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، جس کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دی ہے، یہ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ فرمان نورانی و قول گرامی رسول خدا سے آپ کی خدمت میں عروۃ الوثقی کا تعارف، یہ روایت نبوی بہار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بہار کے 36ویں جز میں 21 نمبر صفحہ پر اور 27 باب میں ذکر فرمائی ہے، روایت کے راوی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں، امام ہشتم راوی ہیں اپنی جد گرامی سے، ان رضا علیہ السلام ان آبائہی، امام ہشتم نے امام ہفتم سے یہ روایت نقل کی، امام ہفتم نے امام ششم سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ نورانی اس روایت کا رسول اللہ تک پہنچا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے، ستکون بعدی فتنۃ مظلمہ، ایک جملہ اس حدیث کا آپ پیچھے اسٹیج کے پیچھے مشاہدہ فرما رہے ہیں، یہی پہلا جملہ، یہ اس مفصل حدیث کا، ایک طولانی حدیث کا ایک جملہ زینت بنا ہے، اور آپ کی نگاہیں اس جملے سے منور ہو رہی ہیں۔ یہ امام ہشتم کی روایت ہے جو رسول اللہ نے فرمائی، رسول اللہ کا فرمانا ہے، ستکون بعدی فتنۃ مظلمہ، اے لوگو، اے امت، اے میرے پیروکارو، جان لو میرے بعد تمہیں فتنے گھیر لیں گے، اندھے اور اندھیرے فتنے، سیاہ فتنے، تاریک فتنے۔ جب تم تاریک فتنوں میں، ہلاک کر دینے والے فتنوں میں گرفتار ہو جاؤ اور ڈوب جاؤ، اس وقت اناجی منہا من تمسک بالعروۃ الوثقی، ان فتنوں کے اندر نجات وہ پائے گا جو عروۃ الوثقی سے تمسک کرے گا، جو عروۃ الوثقی کو تھام لے گا، جو عروۃ الوثقی کو اپنا سہارا بنائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، میری امت کو بعد میں آنے والے فتنوں سے عروۃ الوثقی بچائے گا۔ فقیل یا رسول اللہ، اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ومل عروۃ الوثقی، یہ عروۃ الوثقی کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جو فتنوں سے لوگوں کو نجات دیتا ہے، جو ڈوبتوں کو سہارا دیتا ہے، جو امتوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے، یہ کیا عروۃ الوثقی و کون سا ہے؟ قال رسول اللہ نے فرمایا، ولایت سید الوصیین، سید الوصیین، سردار اوصیاء، سرور اوصیاء، سالار اوصیاء کی ولایت عروۃ الوثقی ہے۔ قیلا، سننے والوں نے پوچھا، ومن سید الوصیین، سرور و سردار و سالار اوصیاء کون ہے یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، سالار اوصیاء و سرور اوصیاء و سید و سردار اوصیاء امیر المؤمنین ہیں۔ قیلا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا، اے رسول خدا، فرمائیے، ومن امیر المؤمنین، آپ کے بعد امیر المؤمنین کون ہے، مومنوں کا امیر کون ہے جو سردار و سرور اوصیاء ہیں اور جو عروۃ الوثقی ہیں؟ قال رسول اللہ نے فرمایا، مولا المسلمین و امامهم بعدی، وہ جو مولا ہے مسلمانوں کا، صاحب اختیار ہے مسلمانوں کا، ولی ہے مسلمانوں کا، اور میرے بعد میری امت کا امام ہے، وہ امیر المومنین اور وہ سید الاوصیاء ہے۔ قیل یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو آپ کے بعد آپ کی امت کا امام، مسلمانوں کا مولا اور اہل اسلام کے لیے صاحب اختیار ہے؟
قال اخي علی ابن ابی طالب و سید الاوصیاء و سید و سردار اوصیاء و امام مسلمین و مولا المؤمنین و امیر المؤمنین اور وہ عروۃ الوثقی وہ فتنوں کے زمانے میں نجات کا ذریعہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین تلوار و خنجر و بم و دھماکہ و گولی و بندوق کا محتاج نہیں ہے، دین کا سہارا حق ہے و حقانیت، دین کی بنیاد حق ہے و حقانیت۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل الگ ہو گئے ہیں، دین میں جبر و اقرار نہیں، اب دین میں حق و باطل روشن ہو جانے کے بعد جس نے طاغوت کا انکار کیا، لا کہہ دیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس نے عروۃ الوثقی تھام لیا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد میری امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی، فتنہ گر، فتنہ باز، فتنہ پرست، فتنوں کے ماہر، لبادے اوڑھ کر مذہب اور سیاست کے، اور میری امت کو فتنوں کا شکار کر دیں گے۔ ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ نے عروۃ الوثقی مقرر کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، فرمایا وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ عزیزان، جس نام پر آج آپ اکٹھے ہوئے ہو وہ عروۃ الوثقی، وہ مضبوط سہارا، ولایت امیر المومنین و ولایت اولاد امیر المومنین جو امت کی نجات کا ذریعہ ہے، کشتی نجات ہے۔ اگر ولایت ہو دنیا کی شکل کچھ اور ہوگی، اور ولایت کے بغیر دنیا کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر اور قومی سطح پر، ولایت کے بغیر زندگیاں بسر ہو رہی ہیں۔ ولایت کے بغیر قرآن نے دنیا کا نقشہ بیان کیا ہے، رسول اللہ نے ولایت کے بغیر دنیا کا تعارف کروایا ہے۔ ولایت کے بغیر دنیا کیا ہوگی، میں آیات اور روایات اور مستندات چھوڑ کر وقت کی قلت کی بنا پر شاید بعد میں تحریراً ان مطالب کے مستندات اور حوالہ جات، آیات و روایات آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ یہاں پر میں صرف وہ فہرست آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور رسول اللہ کے کلام نورانی میں اور معصومین کے کلام پاک میں جو کچھ اشارہ کیا گیا کہ ولایت کے بغیر دنیا کیسے ہوگی۔ ولایت کے بغیر دنیا ایمان سے خالی ہوگی، ایمان کے بغیر ہوگی۔ لوگ اپنے آپ کو مومن کہیں گے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، زبانوں پر ایمان کے تذکرے ہوں گے، محفلوں اور مجالس میں ایمان کی باتیں ہوں گی، لیکن دل ایمان کی نورانیت سے خالی ہوں گے۔ عزیزان، آج جس حالت پر ہم راضی ہیں وہ خوش اور ہر ایک تسلی سے بیٹھا ہوا ہے، آرام اور چین سے بیٹھا ہوا ہے، اس دنیا کا نقشہ ولایت کے بغیر، یہ بتایا گیا ہے کہ ولایت کے بغیر دنیا ایمان سے خالی ہے۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ وہ جو اکثر ایمان ہی نہیں لائے، مشرک و کافر رہ گئے، وہ بھی ایمان کی لذت سے بے بہرا ہیں، اور جنہوں نے ایمان کا بظاہر زبان سے تلفظ کر لیا وہ بھی ایمان کی لذت سے خالی ہیں۔ یہ مطلب جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ اگر ادا بھی ہو گیا تو کچھ حاصل نہیں ہے، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ کہہ دینے سے ایمان دلوں میں نہیں چلا جاتا، ایمان کو دل میں لانے کے لیے ایمان کو سمجھنا ضروری ہے، اور ایمان سمجھانے کے لیے خدا نے مومنوں کا امیر بنایا ہے، امیر مومنین امیر ایمان بھی ہے، ایمان کی تشریح کر کے بتائی ہے کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں ایمان اتر سکتا ہے۔ قرآن کا فرمانا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ، سورہ یوسف میں اللہ تعالی کا فرمان ہے جو مومن نہیں ہوئے وہ تو مومن نہیں، کافر و مشرک ہیں، لیکن جو مومن ہو گئے ان کا نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے، جو ایمان لے آئے قرآن ان کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جو ایمان لے آئے ان کے ایمان کے اندر بھی شرک داخل ہو گیا ہے، ان کا ایمان شرک سے آلودہ ہے، ان کے ایمان کے اندر شرک کی دھیمک داخل ہو گئی ہے، ان کے ایمان کو بھی شرک کھا رہا ہے۔ جب مومن کا ایمان بھی آلودہ ہو جائے ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، کیوں مومن کے ایمان میں شرک چلا جاتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے جب ولایت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور جب لوگ اللہ کی ولایت میں آتے ہیں ظلمت سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن کافروں کا ولی طاغوت ہے، جو بھی طاغوت کو اپنا ولی بنائے گا وہ زبان میں جو کچھ بھی اپنے آپ کو کہے قرآن اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہے ان کا ولی طاغوت، جن کا ولی طاغوت ہے قرآن ان کو کافر کہہ رہا ہے، یہ ہرگز ایمان کی لذت نہیں چکھ سکیں گے اگرچہ بظاہر اپنے آپ کو مومن سمجھیں۔ ولایت کے بغیر دنیا عمل صالح سے خالی ہے، عمل صالح نہیں ہوگا، عمل صالح کے نام پر ریاکاری فریبکاری و دھوکہ دہی، دنیا خالی ہو جائے گی اعمال صالحہ سے، عمل صالح نہیں ہوگا۔ ولایت کے بغیر دنیا اخلاقی قدروں سے خالی ہو جائے گی، رسول اللہ کا فرمانا تھا میری امت کے بعد ایک فتنہ آئے گا تاریک جو زیر و زبر کر دے گا، جو تہس نہس کر دے گا اور جو قدروں کو پائمال کر دے گا، جس میں لئیم اور پست اور گھٹیا اور کمینے برسر اقتدار آ جائیں گے، اور جس میں شرفا و کراما و صالحین و صلحاء ذلیل بنا دیے جائیں گے۔ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا جب زیر و زبر ہو جائیں گی قدریں، دنیا ولایت کے بغیر اقدار سے خالی ہو جائے گی، دنیا ولایت کے بغیر اعتماد سے خالی ہو جائے گی، مومن کو مومن پہ اعتماد نہیں رہے گا، عوام کو علماء پہ اعتماد نہیں رہے گا، علماء کو علماء پر اعتماد نہیں رہے گا، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں رہے گا، شوہر کو زوجہ پر اعتماد نہیں رہے گا، بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں رہے گا، مسلمان کو مسلمان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ ولایت کے بغیر یہ نقشہ ہوگا دنیا کا، ولایت کے بغیر وہ یقین کا ستون جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کا سہارا و ستون یقین ہے، یقین چھین لیا جائے گا، یقین کی جگہ پر شک، یقین کی جگہ پر شبہے، یقین کی جگہ پر وسوسے اور یقین کی جگہ پر کنفیوژن آ جائے گی۔ ولایت کے بغیر امت کے ذہنوں کے اندر تردید، تردد و تذبذب حکم فرما ہو جائے گا۔ آج آپ غور کر لیں، ولایت کے بغیر یقین سے خالی دل، یقین کے بغیر یقین کی نورانیت سے خالی دل، شبہات سے بھرے ہوئے، وسوسوں سے اٹے ہوئے اور کنفیوژن سے بھرے ہوئے سینے، اس وقت پوری ملت کے اندر، عوام کے اندر، مومنین کے اندر کنفیوژن موجود ہے۔ کسی چیز کے اوپر اطمینان نہیں، جن راہوں پہ جا رہے ہیں ان راہوں پر اعتماد نہیں، ان راہوں پر ایمان نہیں۔ ولایت کے بغیر یقین کی نعمت سلب ہو جائے گی۔ امن و سلامتی، قرآن کا فرمانا ہے کہ ایک نعمت جو خدا اٹھا لے گا، ولایت سے اگر تمسک نہ ہوا، نظام ولایت نہ ہوا، تمہیں امن کے بغیر جینا پڑے گا، تمہیں امن و سلامتی کے بغیر جینا پڑے گا۔ امن و سلامتی اٹھ جائے گی زمین سے، نا امنی آ جائے گی، قتل و غارت آ جائے گی، جنگ و جدال آ جائے گا، ہر چیز کی امنیت ختم ہو جائے گی، نہ جان محفوظ، نہ دین محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ، نہ مسلک محفوظ، نہ مذہب محفوظ، نہ ناموس محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مقدسات محفوظ ہوں گے۔ آج آپ نے دیکھا دنیا کے اندر مقدس ترین ہستیوں کی حرمت پائمال ہوئی ہے۔ ایک سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا جب منبع تقدس و منبع حرمت، جس منبع سے تمام محرمات کو حرمت ملی و تمام مقدسات کو تقدس ملا، شیاطین نے، طاغوتوں نے مل کر اس ہستی کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ رحمت للعالمین، خاتم النبیین کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی، بے حرمتی کی گئی، فلمیں بنائی گئیں، خاکے بنائے گئے، توہین کی گئی، اور ملت اس کو آسانی سے فراموش کر کے اپنے کام و کاروبار میں مشغول ہے۔ کیوں؟ حرمتیں ٹوٹ رہی ہیں، تقدس پائمال ہو رہے ہیں، مقدسات روندے جا رہے ہیں اور ملت آسودہ ہے، چونکہ ولایت کی نعمت سے خالی ہو گئے ہیں۔ ولایت کو چھوڑنے سے یہ نہیں ہوتا کہ لفظ ایک چھوڑ دیا، واو لام الف اور یہ اور تے نہیں چھوٹا، بلکہ ولایت کے چھوٹنے سے امن چھوٹ گیا، سلامتی ختم ہو گئی، حرمتیں پائمال ہو گئیں، تقدسات پائمال ہو گئے، مقدسات کی بے حرمتی ہو گئی۔ آج ہم سب کے سب، میں جو امامہ سر پہ رکھ کر اور یہ لباس طالب علمانہ پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک طالب علم یا عالمانہ لباس میں ہوں، میرے سمیت میں نے عالمانہ لباس تو پہن لیا، لیکن حرمت شکنی پر خاموش کیوں ہوں؟ مقدسات کی پائمالی پہ راضی کیوں ہوں؟ کیا جچتا ہے میرے ساتھ یہ لباس، یہ امامہ؟ کیا خدا نہیں پوچھے گا کہ یہ امامہ تجھے ملا کہاں سے ہے؟ یہ امامہ محترم کیوں ہے؟ جب تو امامہ سر پہ رکھتا ہے، سارے تجھے سلام کہتے ہیں، سارے تجھے ادب کرتے ہیں، سارے تیرا احترام کرتے ہیں، سارے تیری دست بوسی کرتے ہیں، تیرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتا کہ یہ حرمت اس کپڑے کے اندر ہے، یہ حرمت تیری کھوپڑی کے اندر ہے، یا یہ حرمت اس نسبت سے ہے جو اس سیاہ لباس کو رسول اللہ سے حاصل ہے؟ اگر اس لباس کو حرمت رسول سے ملی ہے، تو تیرا پہلا فریضہ حرمت رسول کا دفاع ہے۔ ہم خود مقدس بن گئے، مقدس لباس پہن کر ہم خود مقدس بن گئے، قدیس بن گئے۔ لوگوں سے توقع ہے کہ میرے تقدس کا خیال رکھیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے بھی توقع و امید ہے تو کہ تو رسول کے تقدس کا خیال رکھ، جس تقدس سے تجھے بھی تقدس ملا ہے، جس حرمت سے تجھے بھی حرمت ملی ہے. یہ فریضہ ہے، یہ ضروری ہے. اگر ولایت نہ ہو دنیا سے عدالت و انصاف ختم ہو جائے گا، عدالت سے بے بہرا ہو جائے گی زمین. اور یہ تو آپ کے مولا کا فرمان ہے کہ حکومتیں کفر سے تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی. اگر ولایت اٹھ گیا، ولایت کا سایہ اٹھ گیا، ولایت کا پرچم نہ لہرایا، ولایت کا نظام قائم نہ ہوا، تو ساری عمر بے انصافی، ظلم، ستم، اور ساری عمر آپ کو ظلم کی چکیوں میں پسنا پڑے گا. اگر چاہتے ہو ظلم کی چکی سے باہر آنا تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ انصاف کے نام پہ پارٹیاں بنانا شروع کر دو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انصاف کا میزان مقرر کیا ہے، جس کا نام ولایت ہے، جس کے علمدار کا نام علی ابن ابی طالب ہے، عدالت کے محور کو تھام لو، خدا تمہیں نظام عدالت و انصاف عطا فرمائے گا. علامہ اقبال، خدا کی رحمت ہو، اس امید کے سفیر پر جو اپنی ملت کے اندر امید و بیداری پیدا کر رہا ہے، ان کا یہی تو فرمانا تھا کہ خدا سے تجھ کو نا امیدی ہے اور بتوں سے امید ہے. مجھے بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے. کافری اور کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے تجھ کو نا امیدی اور بتوں سے امید. مجھے بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے. تو عدالت کے منبع کو چھوڑ کر، ولایت کے نظام کو چھوڑ کر عدالت کی امید برطانوی قانون سے رکھتا ہے تو تیرا حکم یہ ساری عمر اس ظلم میں پستا رہے. ولایت ہے تیری نجات کا ذریعہ. اگر عدالت نہ ہوئی، اگر ولایت نہ ہو، عزت و وقار اٹھ جائے گا، مومن کا شرف اٹھ جائے گا، کرامت لٹ جائے گی. عزیزان، آج آپ میں سے اکثر جو تشریف فرما ہے اور جو نہیں یہاں پر موجود، سب کے سب شیعہ و سنی، ان کو موقع ملتا ہے پاکستان سے باہر جانے کا. پاکستانی جب پاکستان سے باہر جائے، سیاستدان و حکمران سمیت سب کو ایک چیز کو محسوس کرنا پڑتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ پوری دنیا میں آج ہمیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا عزت کی نگاہ سے، توہین کی نگاہ سے، تحقیر کی نگاہ سے، تذلیل کی نگاہ سے، خود اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ عزت سب سے بڑا سرمایہ ہے پاکستانیوں کا جو لٹ گیا ہے. ہم جن چیزوں کے خواہاں ہیں، شہادتیں، یہ سابقہ سال جو گزرا ملت تشیع پر بہت سخت سال تھا، لاشوں پہ لاشیں اٹھانا پڑی اور سب کے سب سوگوار و غم گسار رہے اس بات پر کہ ہمارے جوان، ہمارے مومنین بے گناہ و بے قصور مارے گئے. ہمیں جانی نقصان کا احساس تو ہوا کیونکہ جانیں گئیں، ہمیں مالی نقصان کا احساس ہوا چونکہ ان کا مال بھی گیا، گھر کا سرپرست شہید ہو گیا اور گھرانہ بے سرپرست ہو گیا. لوگوں نے مدد کی، امداد کی، چندے دیے، کار خیر انجام دیا. عزیز من، یہ ذہن میں رکھنا کہ جب پاکستان کی سرزمین پر کوئی بھی بے گناہ مرتا ہے، دشمن کے ہاتھوں جب مرتا ہے، شیعہ یا سنی یا کوئی مسلمان، جب بھی مسلمان دشمن کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے تو صرف جانی نقصان نہیں ہوتا، صرف گھرانے کا نقصان نہیں ہوتا، صرف ایک گھر کا سربراہ مقتول نہیں ہوتا بلکہ ایک ملت کی تذلیل بھی ہوتی ہے، اس کی تحقیر بھی ہوتی ہے، اس ملت کی توہین بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن مومن کو وہن کی اجازت نہیں دیتا، لا تہنوا، خبردار اگر کوئی تمہاری توہین کرتا ہے تو تم کمزور مت ہو، توہین کو برداشت مت کرو۔ ولایت نہیں ہوگی اگر روزانہ توہین ہوگی، عزت و وقار سلب ہو جائے گا۔ عزت و وقار اس ملت کا حق ہے جو اسے ملنا ضروری ہے۔ اگر ولایت نہ ہوئی، وحدت ختم ہو جائے گی، اخوت ختم ہو جائے گی، آپس میں یگانگت و بھائی چارہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ولایت نہ ہوئی، رسول اللہ فرماتے ہیں ولایت کے بغیر دنیا فتنوں میں گرفتار ہو جائے گی، دنیا آماجگائے فتن بن جائے گی اور دنیا تفرقے کی جولانگاہ بن جائے گی۔ تفرقہ ہوگا اور فتنہ اور ذلت و محکومی و غلامی، یہ وہی دنیا ہے جس میں آج ہم بسر کر رہے ہیں زندگی۔ آج ہم نے ساری زندگی کو ولایت کے بغیر چن لیا، ہم نے ولایت کے متبادل نظام ڈھونڈ لیے، ہم نے ولایت کے متبادل راستے ڈھونڈ لیے، ہم نے متبادل اولیاء تلاش کر لیے۔ آج آپ کے دو ولی ہیں، ایک وہ ولی جس کا نام زبان سے ادا کرتے ہو اور ایک وہ ولی جس کو اپنی زندگی کا اختیار دے رکھا ہے۔ قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کے قصیدے پڑھے جائیں، قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں، قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کی مجلسیں برپا کی جائیں، قرآن ولی اس کو کہتا ہے جسے اللہ نے امت کا اختیار دے دیا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس پر آج ہم راضی ہو گئے، ولایت کے بغیر دنیا، متبادل رہوں پر اور متبادل صورتوں پہ ہمارے استخارے مثبت آ گئے ہیں، استخارے نکالے مثبت آ گئے کہ رہ سکتے ہو آپ۔ وہ لوگ جنہیں ولایت سکھانا چاہیے تھی، قرآن سے آیتیں تلاش کر کر کے اور حدیث کی کتابوں کو کھنگال کر ایسی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں جو تاغوتوں کے ساتھ سمجھوتے کا جواز دیں۔ جس طرح عدالت میں ایک مجرم آ جاتا ہے اور وکیل قانون پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مجرم بتاتا ہے وکیل کو، اے وکیل، اے قانون دان، اے قانون شناس، اے ایل ایل بی، اے بارٹ لا، اے بیرسٹر، اے قانون کا ماہر، میں نے جرم کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے قبضہ کیا ہے، اب تو نے مجھے اس عدالت سے نجات دلانی ہے۔ وکیل جان جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، وکیل اپنی فیس رکھتا ہے۔ اگر وکلاء یا تشریف فرما ہے، میں معذرت کے ساتھ ان سے عرض کر رہا ہوں، جو وکیل یہ کرتے ان کی بات ہو رہی ہے، جو نہیں کرتے ظاہر ہے وہ اس سے مستثنی ہیں، لیکن وکیلوں کو روزمرہ یہ کام پیش آتے ہیں، ایسی فائلیں ان کو ملتی ہیں، انہی سے کماتے ہیں۔ آ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، اب قانون کے پنجے سے تو نے مجھے چھڑانا ہے۔ وکیل قانون کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے، کیا ڈھونڈتا ہے قانون سے؟ آیا قانون میں انصاف ڈھونڈ رہا ہے؟ آیا قانون میں عدل ڈھونڈ رہا ہے؟ آیا قانون میں مجرم کی سزا ڈھونڈ رہا ہے؟ نہ، یہ وکیل دیدہ و دانستہ قانون کے ورق پاروں کو کھنگال رہا ہے، عدالتی ریفرنس ڈھونڈ رہا ہے، بین الاقوامی فیصلوں کی فائلیں پڑھ رہا ہے، تاکہ کہیں سے کوئی ایسا گول بول فیصلہ مجھے مل جائے جس کا حوالہ جج کو دیکھ کے کنفیوز کر کے اس مجرم کو عدالت سے میں بچا لوں، سزا سے بچا لوں۔ یہی کام جو ایک وکیل بیٹھا اپنے دفتر میں کر رہا ہے، ممکن ہے ایک عالم بھی بیٹھا ہوا اپنی لائبریری میں یہی کام کر رہا ہو، جس کو تاغوتوں سے نجات دلانی تھی امت کو، وہ قرآن کے ورقے الٹ رہا ہے، وہ حدیثوں کی کتابیں کھنگال رہا ہے، وہ فقہ کے مسئلے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ کوئی ایسا الجھا ہوا متشابہ مطلب مل جائے، جس سے تاغوتیت کے سائے میں رہنے کا جواز مل جائے، جسے ولایت سمجھانی تھی وہ تاغوت کے سرٹیفکیٹ دینے میں مصروف ہو گیا ہے۔ ولایت امیر المومنین، عزیزان من، نجات کا ذریعہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، فتنوں سے نجات، ہلاکتوں سے نجات، تفرقوں سے نجات، فقر و فاقہ سے نجات، ناامنی سے نجات، قتل و غارت سے نجات، محکومی و ذلت و غلامی سے نجات، سب ولایت کے اندر ہے۔ اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، اور وہ جو حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے اس کی ولایت، اس کے جانشینوں کی ولایت، اس کے نائبین کی ولایت، اس کے مقرر کردہ فقہا کی ولایت۔ ولایت ذریعہ نجات مومن، وہ مومن جنہوں نے وکیلوں کے سہارے اپنے جرم معاف کروا لیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں منتظر رہے ہیں۔ وکیلوں نے تمہیں ایک عدالت، دنیوی عدالت سے تو بچا لیا، لیکن اللہ کی عدالت میں خود وکیل بھی پھنسا ہوگا۔ آج اگر بعض نے فتوے دے کر تمہیں ولایت کے نظام کے بغیر زندگی پر راضی کر دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں تم دونوں وہاں پر پیش ہوگے، جس نے لیا سرٹیفکیٹ اور جس نے دیا سرٹیفکیٹ، یہ دونوں بارگاہ خدا میں حاضر ہوگے، جواب دے ہوں گے۔ علی کی ولایت اعلان جب ہوا، بخن بخن تو ہوئی، واہ واہ تو ہوئی، لیکن لبیک نہیں ہوئی۔ ولایت کو واہ واہ نہیں چاہیے، 1400 سال سے ولایت کو واہ واہ ہو رہی ہے۔ بخن بخن مبارک کو نہیں کہتے، غلط ترجمہ ہے، جو سٹیجوں پہ عموماً ذاکرین و خطبہ پیش کرتے اور عوام کی زبانوں پر ہے کہ بخن بخن کا مطلب مبارک ہے، نہ عزیزان من، بخن بخن مبارک کو نہیں کہتے، بخن بخن واہ واہ کو کہتے ہیں۔ مبارک عربی لفظ ہے، عرب بھی جب مبارک کہنا چاہے تو مبارک ہی کہتا ہے، بخن بخن واہ واہ کے لیے ہے۔ غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا اور واہ واہ شروع ہوئی، اور آج تک ہر سرزمین پر واہ واہ ہو رہی ہے۔ لیکن چاہیے کیا تھا، توقع کیا تھی؟ توقع لبیک تھی جو خدا نے مانگی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے مومنوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں نظام زندگی و نظام حیات اور اصول زندگی کی طرف بلائیں، تو بخن بخن اور واہ واہ نہ کہو بلکہ لبیک کہو۔ تمام مومنین مل کر، سب کے سب، آج لو روز لبیک ہے، سب کے سب مل کر مرد حضرات کہیں گے لبیک یا ولی اللہ، اور خواتین خواران و مادران، اور یہ دختران گرامی، یہ نساء اسلام و مخدرات اسلام، یہ مخدرات پیروان ولایت، یہ سب مل کر جواب دیں گی لبیک یا وجی اللہ۔ مرد کہیں گے لبیک یا ولی اللہ، اور خواتین کہیں گی لبیک یا وجی اللہ۔ جب مرد کہیں گے لبیک یا ولی اللہ، خواتین خاموش رہیں گی، اور جب خواتین کہیں گی لبیک یا وجی اللہ، تو مرد خاموش رہیں گے۔ مرد حضرات، لبیک یا ولی اللہ۔ خداوند تبارک و تعالی نے ملت پاکستان پر اپنا لطف و کرم ان آزمائشوں کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد، یہ تمام شہداء، وہ تمام سوگوار گھرانے جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے، ان کا صلہ خدا نے دیا ہے ملت پاکستان، تمام ملت پاکستان کو بغیر استثناء کے، بغیر تفریق مذہب و مسلک کے، اور بالخصوص تشیع کو ہدیہ خدا نے عطا کیا، لطف خدا نے عطا کیا ہے۔ یہ جامعہ جس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، جس کا نام عروۃ الوثقی ہے، عروۃ الوثقی وہ شجرہ طیبہ ہے کہ اللہ جن ملتوں کا امتحان لے لیتا ہے انہیں نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ انما العسر یسرا، ہم عسر و سختی کے بعد نجات بھی دیتے ہیں، انعام و پاداش بھی دیتے ہیں۔ آپ نے استقامت دکھائی، پائیداری دکھائی، خدا نے اب آپ کو صلہ دینا ہے، اگر صلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک لطف عظیم و فضل کریم اس پوری ملت پر ہے، اگرچہ ہمارے برادر ارجمان جناب آغائے ہادی حفظہ اللہ جو تشریف لائے پشاور سے، اور ہمارے لیے معزز و محترم ہمارے بھائی بھی ہیں، بزرگوار ہیں، اور شہید کی یادگار بھی ہیں، ان کے دوستوں میں سے بھی ہیں، انہوں نے بھی اشارہ کیا، میں ایک حقیر سا طالب علم اس جامعہ کے اندر سب سے کم ترین اگر کوئی دخل ہے تو اس ناچیز کا ہے، سب سے بڑھ کر لطف خدا ہے، اللہ کا لطف و کرم ہے، اور خدا نے جن مومنین کو توفیق دی اور جن عزیزوں کو توفیق دی، یہ ان کی الہی توفیق کا نتیجہ، انہوں نے بھی خود نہیں کیا، اللہ نے ان سے کروایا ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کیا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے جس کے ہاتھ سے جو کام ہوا، اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ میں نے اپنی کوشش، اپنی محنت اور اپنی میں نے جدوجہد سے کیا ہے، تو یہ قارون ہے۔ قارون اس کو نہیں کہتے جس کے پاس مال ہو، قارون اس کو کہتے ہیں جو یہ کہے کہ یہ مال اللہ نے نہیں بلکہ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ وہ علم، یہ میرا علم و مہارت و کوشش و بزنس ہے جس سے اتنا مال ملا۔ نہ ہر وقت کہو اللہ نے کیا، چونکہ حقیقتاً اللہ نے کیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، ایک خدا نے دو پردے بنائے ہیں، ظاہر پردہ آپ کو رکھا ہے، پس پردہ خود سب کچھ کر رہا ہے، پس پردہ سب کچھ خود کر رہا ہے، ظاہر ہمیں مشغول کیا ہوا ہے۔ ظاہر جس طرح بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے کبھی بچوں کو مشغول رکھنے کے لیے بچوں سے کوئی کام کرواتے ہیں، لیکن مثلا بچے سے سائیکل چلواتے ہیں۔ کبھی آپ نے کوشش کی ہوگی اپنے بچے، چھوٹے سے بچے کو، ایک سالہ دو سالہ بچے کو گود میں بٹھا کے گاڑی چلوائی ہوگی، سٹیرنگ بچے کے ہاتھ میں ہے اور بچہ اس سٹیرنگ سے کھیل رہا ہے، اور بچہ بہت خوش ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، زبان سے ہینگ ہینگ بھی کرتا ہے اور بریکیں بھی لگاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اچھلتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ لیکن اس بچے کو خبر نہیں ہے کہ عزیز تجھے مشغول کیا جا رہا ہے، اصل میں کوئی اور چلا رہا ہے، اصل میں وہ کوئی اور چلا رہا ہے۔ ہم وہ کودکانا اور طفلانہ فکر رکھنے والے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی امر دے دیا تو ہمیں مشغول کر دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتے ہیں، ورنہ اصل زمام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ خود اپنے ہاتھ میں چلا رہا ہے۔ ہمیں ہر لحظے توقع توجہ ہونی چاہیے، ایک لحظے کے لیے بھی یہ نہ کہیں ہم خود کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کچھ حقائق کو تشبیہ کے ساتھ، مثال کے ساتھ، بہت سارے حقائق کہ مصداق اس کا بہت وسیع ہے، میں اس ساری بات میں نہیں جاؤں گا، صرف اپنے مطلب کے لیے یہ مطلب آیت آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم میں آیت 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ خدا نے مثال پیش کی ہے؟ اللہ کی مثال میں غور نہیں کیا، اللہ کی مثالوں میں توجہ نہیں کی تم نے؟ کلمتن طیبہ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ، پاک و پاکیزہ کلمے اور حقیقت کی مثال پیش کی ہے، کس کے ساتھ؟ کشجرتن طیبہ، کلمہ طیبہ خدا نے اصل کلمہ طیبہ عطا کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے عوام کو، ملت کو، انسان کو، مسلمان کو، مومن کو سمجھانے کے لیے شجرہ طیبہ کے ساتھ مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلہا ثابت، جس کی جڑیں ثابت، گہری، راسخ و استوار ہیں، وفرعہا فی السماء، اور جس کی شاخیں بلند ہیں آسمانوں کے اوپر۔ شجرہ طیبہ اور ہے اور شجرہ خبیثہ اور ہے۔ شجرہ خبیثہ کی بھی مثال ہے کہ شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ ہے، جہاں بھی شجرہ طیبہ ہوگا اس کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ ضرور لگایا جائے گا، شیاطین شجرہ خبیثہ ضرور قائم کریں گے جہاں بھی شجرہ طیبہ قائم ہوگا۔ توتی اکلہا، شجرہ طیبہ اپنا پھل ہر آن دے رہا ہے، کلہین بِإذن ربہا، اپنے رب کی توفیق، اپنے رب کی اذن و پروردگار کی اجازت سے، اذن سے شجرہ طیبہ ہر آن اپنا پھل عطا کر رہا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید ان مثالوں کے ذریعے سمجھ جائیں، شاید ان مثالوں کے ذریعے متوجہ ہو جائیں۔ اللہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، ملت پاکستان کو خدا متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، اے ملت، خدا کا کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ شجرہ طیبہ کی تین خصوصیات ہیں، ایک اس وہ طیبہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اس کی جڑیں بہت گہری و راسخ ہیں، ثابت، اور اس کا پھل ہر آن مل رہا ہے، اور یہ بِإذن رب ہر آن ثمر عطا کر رہا ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ عزیزان، عروۃ الوثقی شجرہ طیبہ ہے، اس کی جڑیں، شجرہ طیبہ کی جڑیں بہت گہری ہیں، بہت راسخ و ثابت۔ چونکہ قرآن فرما رہا ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی، مضبوط سہارا آیا ہے، لن فسام لہا، جس کا ٹوٹنا، جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اگر کوئی اسے توڑنا چاہے نہیں توڑ سکتا، چونکہ یہ مضبوط سہارا ہے، اللہ نے اس کو مضبوط بنایا ہے، خدا نے اس کو مضبوط بنایا ہے۔ شجرہ طیبہ، اس کی جڑ ایمان کے اندر، توحید کے اندر ہے۔ شجرہ طیبہ عروۃ الوثقی، اس کی جڑ اسلام کے اندر ہے۔ شجرہ طیبہ عروۃ الوثقی، اس کی جڑ قرآن کے اندر ہے، یہ قرآنی شجرہ ہے۔ شجرہ طیبہ عروۃ الوثقی، اس کی جڑیں اہل بیت کی تعلیمات کے اندر ہیں، شجرہ طیبہ کی جڑیں ولایت کے اندر ہیں، شجرہ طیبہ کی جڑیں مومنین کے پاک دلوں کے اندر ہیں۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں خدا نے مومن کے دل تک پہنچا دی ہیں، اور اگر خدا نے مومن کے دل تک یہ جڑیں نہ پہنچائی ہوتی تو ایک مدرسے کے یوم تاسیس پر اتنے مومنین کے پاک قلوب کس لیے آ سکتے تھے؟ یہ اللہ نے دل موڑے ہیں، پاک دل قلوب طیبہ شجرہ طیبہ کی طرف موڑے ہیں، ان دلوں کے اندر خدا نے شجرہ طیبہ کو گاڑ دیا ہے۔ اور جب ایک شجرہ ملت کے اندر، مومنوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر اتنا راسخ ہو جائے، لن فسام لہا، اسے کوئی بھی نہیں اکھاڑ سکتا، وہ ثابت و استوار ہے۔ عزیزان، توتی اکلہا کلہین، شجرہ طیبہ اپنا پھل ہر آن دے رہا ہے، عروۃ الوثقی شجرہ طیبہ ہے اور اپنا پھل ہر آن دے رہا ہے، وہ پھل کون سا ہے؟ وہ پھل تعلیم ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ عروۃ الوثقی کا تعارف ہے، عروۃ الوثقی شجرہ طیبہ جس کا پہلا پھل و گوارا پھل تعلیم ہے، جس کا دوسرا پھل تربیت ہے، جس کا تیسرا پھل فکر ہے، جس کا چوتھا پھل تبلیغ ہے، جس کا پھل یہ جوانان ملت ہیں، یہ عزیز جوانان ہیں، جس کا پھل یہ امت ہے کہ یہ عوام، اور وہ جس کو سیاستدانوں نے ریوڑ بنا لیا تھا، اب ولایت کے سائے میں امت بننے جا رہے ہیں۔ یہ شجرہ طیبہ کا پھل ہے جو خدا نے توتی اکلہا کلہین، وہ ہر آن عطا کرے گا۔ شجرہ طیبہ کا پھل وحدت ہے۔ اسی مجمع کے اندر ابھی اگر میں کہوں، کھڑے ہو جائیں، ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت مسلمانوں کی یہاں پر تشریف فرما ہے، جو ہر محفل ہر مجلس میں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور عروۃ الوثقی ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور وحدت ایک عروۃ الوثقی کا پھل ہے جس کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ عنقریب پاکستان میں وحدت کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور انشاءاللہ اس کی لذت گوارا محسوس بھی کرو گے انشاءاللہ. شجرائے خبیصہ نے اپنا پھل دیا ہے تفرقہ، فرقہ واریت، دہشت گردی، قتل و غارت، نفرت مسلمانوں کے اندر، یہ شجرائے خبیصہ کا پھل ہے. اب اس پھل کی جگہ، تفرقے کے پھل کی جگہ وحدت کا میٹھا پھل کہاں لگے گا؟ شجرائے طیبہ پر لگے گا. شجرائے طیبہ خدا نے یہ عطا کیا ہے، اس کا پھل اقدار ہیں، اس کا پھل ویلیوز ہیں، اس کا پھل ملکی استحکام ہے، پاکستان کی مضبوطی ہے، پاکستانی ملت کے اندر بیداری و شعور. یہ شجرہ طیبہ کا پھل ہے کہ توتی اکلہا کل حین، ہر آن اس باغ سے ایک تازہ پھل اہل ایمان کو نصیب ہو رہا ہے، ہر آن. بقول فارسی ادیب کے کہ ہر دم از این باغ باری می رسد، تازے تر از تازے تری می رسد، ہر آن اس باغ سے ایک پھل آ رہا ہے، تازہ سے زیادہ تازہ تر آ رہا ہے، اور وہ بیداری و شعور کا پھل جو اس ملت کے اندر انشاءاللہ عام ہو رہا ہے. اور وحدت اسلامی اور پاک ترین و گوارا ترین پھل انشاءاللہ جو خدا نے اس شجرہ طیبہ کے ذریعے ملت پاکستان کو عطا کرنا ہے، وہ نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ہے انشاءاللہ. عروۃ الوثقی ارتقائی سفر کیسے شروع ہوا اور کہاں پہنچا، میں اس کی وہ شعبہ بیان نہیں کروں گا جو عموماً لوگوں کی دلچسپی اس میں ہوتی ہے، جزیات، تفصیلات یا وہ چیزیں میں عرض کروں گا جس میں عروۃ الوثقی نے آغاز کیا. عزیزان گرامی، 2010 میں عروۃ الوثقی، جون 2010 میں اس کی بلڈنگ کا افتتاح ہوا، اکتوبر 2010 میں اس میں تعلیمی سیشن کا آغاز ہوا، اور آج 18 مئی 2014 چوتھا سال ہے اس کے تعلیمی سیشن کو. اور اس 4 سال کے اندر یہ خالی کھیت تھا، جیسے ابھی آپ تشریف فرما ہیں جس زمین پر یہ کھیت ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اگلے سال جب آپ تشریف لائیں تو اس کھیت میں کوئی فصل دیکھیں گے اگی ہوئی انشاءاللہ. یہ سب خالی کھیت تھے یہاں پر، اور اس خالی کھیت میں 4 سال میں الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے اور خدا نے جن مومنین کو توفیق عطا فرمائی ہے ان کی ہمت سے آپ کے سامنے یہ عمارت اپنی وسعت کے ساتھ قائم ہوئی ہے. ان 4 سالوں کے اندر، کہ البتہ سارے کام 4 سال میں نہیں ہوئے، کچھ کام پہلے سال میں ہوئے، کچھ دوسرے میں ہوئے، کچھ تیسرے میں ہوئے، 4 سال کسی کو نہیں لگے. پہلا مرحلہ 1 سال میں تعمیر ہو گیا، دوسرا مرحلہ کچھ مہینوں میں ہوا، اور دوسرا پھل جو اس شجرہ طیبہ پر خدا نے عطا کیا ہے وہ خواتین کے لیے جامعہ ام الکتاب ہے، جو اس وقت خواتین جہاں تشریف فرما ہیں ان کی پشت پر وہ عمارت ہے جو عنقریب انشاءاللہ اپنی اختتامی تعمیراتی مراحل تزئینی طے کر کے انشاءاللہ شعبان المعظم میں امید ہے کہ تیار ہو جائے گی اور مل جائے گی، اور اس میں ہم انشاءاللہ منتقل ہو جائیں گے، اور اگلا سیشن انشاءاللہ ام الکتاب کا یہیں پر اسی نئی عمارت میں خواتین کا شامل ہوگا. ام الکتاب پہلے ہم نے داخلے اس کے اناؤنس نہیں کیے تھے، اعلان نہیں کیے تھے، اور باقاعدہ طور پر 20 جمادی الثانی روز ولادت حضرت صدیقہ طاہرہ عصمت کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ولادت با سعادت پر اس عمارت کا افتتاح ہوا. اس کا جو بیسمنٹ تھا اس میں عظیم اجتماع ہوا خواتین کا، بھرپور خواتین نے شرکت کی، یہی جو ابھی تشریف فرما ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ افتتاح ہوا اس کا، اور الحمدللہ ابھی اپنے دیگر مراحل کو طے کرنے جا رہا ہے. آج سے میں اعلان کر رہا ہوں آپ مرد حضرات کی خدمت میں، اور آج اس یوم تاسیس عروت الوسقی میں بھی، کہ خواتین کے داخلے شروع ہیں انشاءاللہ. البتہ جتنی گنجائش ہے، ابھی اس کی ہاسٹل کی بلڈنگ بننا باقی ہے. یہ اکیڈمک بلڈنگ ہے جس کے اندر فقط کلاس رومز ہیں، لیکن اس کو ہم وقتی طور پر ہاسٹل کے طور پر بھی استعمال کریں گے، اور اس کو ہم وقتی طور پر کلاس رومز کے طور پر بھی استعمال کریں گے تقسیم کر کے. اور امید ہے کہ جلدی ہی انشاءاللہ خواتین کے لیے ہاسٹل تیار ہو جائے گا، اس کے بعد داخلے میں مزید انشاءاللہ گنجائش ہوگی. جو مومنین مائل ہیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی دختران کو تعلیم دین سے اور تعلیم قرآن و اہل بیت کے زیور سے آراستہ کریں، اس کے لیے ام الکتاب اعلان آمادگی کر رہا ہے. آپ فارم سٹال سے حاصل کر سکتے ہیں، فارم فل کر کے اور انہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ داخلہ شعبے کو بھیجوائیں، پھر بعد میں ان کے انٹرویوز ہوں گے اور اس کے بعد سلیکشن ہوگی ان کے لیے. اس کے علاوہ جامعہ ام الکتاب کے ساتھ ساتھ جامعہ دین القیم ایک توفیق الہی ہے، وہی توتی اقلاح کلاہین عروۃ الوسقی کا ایک اور سمر جو خدا نے عطا فرمایا، وہ ورچوئل حوزہ ہے، آن لائن حوزہ انٹرنیٹ پر، کہ وہ حضرات خواتین و حضرات جو کاروباری ہیں، جو ملازمین ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، جو تعلیم میں مصروف ہیں، اور جو باقاعدہ طور پر مدرسے میں حوزے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے آن لائن حوزہ ان کے گھر میں تعلیم دین و ہدایت کا نظام پہنچا دیا گیا ہے. وہ اناؤنس ہو چکا ہے، اس کا سٹال موجود ہے، اس کے فارم موجود ہیں، وہ بھی آپ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، بڑے عرصے کے بعد لانچ ہو گیا ہے، اور اس میں کئی طلبہ داخلہ لے چکے ہیں. ٹیسٹنگ سمسٹر اس کا جاری ہے، اور اس سمسٹر کے اختتام پر ریگولر سمسٹر اس کا باقاعدہ شروع ہو جائے گا. تمام قوائف اس کے وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. اور ان چار سالوں کے اندر اس وقت جامعہ عروۃ الوسقی میں تقریباً 400 کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہیں ان چار سالوں کے اندر، جو داخلہ لے کر باقاعدہ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں. عروۃ الوسقی کا ایک ثمرہ کہ توتی اقلاح کلاہین، اس میں سے ایک مطلع الفجر ورکشاپس ہیں، جوانوں کے لیے تربیتی کارگاہیں ہیں، جو یہاں جامعہ میں بھی ہوتی ہے ہر سال، اس سال بھی ہوگی، اور پورے ملک کے اندر انشاءاللہ اس سال جامعہ کے طلاب و اساتید انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جوانان جہاں جہاں بھی موجود ہیں ان کو ماہ مبارک رمضان میں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، قرآنی تربیت اور دینی تربیت ان کی انشاءاللہ انجام دیں گے. مطلع الفجر کارگاہیں، اور اس کے ساتھ مطلع الفجر سنڈے کلاسز ہیں جو چھٹی کے دن اتوار کے دن ہوتی ہیں، جامعہ میں بھی ہوتی ہے اور جامعہ سے باہر بھی طلاب جاتے ہیں ہر اتوار کو، جہاں بھی بچے جوان آمادہ ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کہ الحمدللہ کر رہے ہیں. تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پھل ہے و ثمرہ جو خداوند تعالیٰ نے اس شجرہ طیبہ کے ذریعے عطا کیا ہے. صراط تعلیمی نظام جو ابھی لانچ نہیں ہوا، اپنی تدوینی مراحل میں ہے، انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم بہت جلد انشاءاللہ اس کو بھی عملی کرنے کے مرحلے میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. اس نظام کے اندر ابتدا سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تعلیمی نظام جو اپنی دینی بنیادوں پر، نظریاتی بنیادوں پر استوار ہوگا، اور جس کے اندر ایک پروفیشنل تعلیم بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ ماحول کے اندر دینی تربیت بھی اس کے اندر شامل ہوگی. ایک اور وعدہ جو آپ سے کیا تھا جو متاسفانہ پورا نہیں کر سکے ہم، شاید ارادہ خدا یہ تھا کہ یہ نہ ہو اس موقع پر، اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک تربیتی و تعلیمی چینل کا آغاز کرنا تھا، جو ہمیں امید تھی پچھلے سال افتتاح ہو جانا تھا اس کا، اگرچہ اس کے لیے پروڈکشن کا کام شروع ہے، اس کے کچھ کام آمادہ ہیں، لیکن ابھی اس کو عملی کرنے میں دیر ہے تھوڑی سی. جس دن اللہ کا ارادہ ہوا انشاءاللہ، اب کوئی وعدہ نہیں دیتا ہوں کہ شاید پھر تاخیر ہو جائے اور شرمندگی آپ کے سامنے اٹھانا پڑے. آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ، اگر آپ دعا کریں اگلے سال انشاءاللہ آپ اس نعمت سے بھی بہرہ مند ہو جائیں. اور ایک بہت عظیم ہدیہ و تحفہ اس شجرہ طیبہ پر توتی اکلاہ کلاہین، ایک بزرگوار شخصیت، قابل احترام عالم دین جو ہم سب کے لیے معزز و محترم ہے، وہ تشریف لائے عروۃ الوثقی میں، اور آ کر جب انہوں نے دیکھا، یہاں کے اساتید کو دیکھا، طلاب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ عروۃ الوثقی باعث بن رہا ہے کہ تمام مدارس میں انشاءاللہ ایک بہترین اعلیٰ نمونہ نظام انشاءاللہ قائم ہو جائے، اور وہ محسوس ہو رہا ہے کہ عروۃ الوثقی نے مدارس کو انشاءاللہ تقویت کرنی ہے، مضبوط کرنا ہے، وہ مدارس جو ابھی تک آباد نہیں ہو سکے انہیں آباد کرنے کا کام شروع ہوگا انشاءاللہ، اور ہو گیا ہے، اور جو مدارس کسی شعبے میں بھی کمزور ہیں انشاءاللہ عروۃ الوثقی کا ایک کام ان مدارس کی تقویت کرنا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جو منصوبے ہیں زیر تعمیر، میں ایک فہرست ان کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے یہ مکان جو آپ جہاں سے گزر کے آئے ہیں مرد حضرات کے اس بائیں جانب، کھدائی کی ہوئی ہے زمین کی، یہاں پر انشاءاللہ ایک بہت ہی باشکو عظیم الشان مسجد تعمیر ہونے والی ہے، جس کی تعمیر کا کام آغاز ہو گیا ہے، اسی پروگرام ہی کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ اور اسباب کی وجہ سے، ورنہ ابھی تک کچھ مراحل اس کے اور مزید اس سے بہتر طے ہو جانے تھے، لیکن امید ہے جلد ہی انشاءاللہ یہ مسجد اپنے اگلے تعمیری مراحل طے کر لے گی۔ اس مسجد کی تفصیلات جیسا مجھے بتایا گیا تھا کسی سٹال پر پیش کی جانی تھی، معلوم نہیں کی گئی یا نہیں، ایک عظیم باشکوہ مسجد ہوگی جس میں کافی تعداد مومنین کی اپنے فرائض عبادی انشاءاللہ انجام دے سکیں گے۔ ایک اسپتال انشاءاللہ بنے گا یہاں پر، اس کمپلیکس کی جو اندرونی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی، اور ارد گرد کے رہنے والے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، آبادی کے لیے انشاءاللہ ایک اسپتال عنقریب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ طلبہ ہاسٹل جہاں آپ کی پشت پر انتظام ہے، وہاں مومنین کی نماز کا اور کھانے کا تھا، وہاں پر طلبہ ہاسٹل کا اگلا مرحلہ تعمیر ہونے والا ہے۔ ام الکتاب خواتین کے لیے ہاسٹل ہے، لائبریری انشاءاللہ، یہ وہ منصوبے ہیں جو عنقریب انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں، ان سب میں مومنین آگاہی کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ ایک نقطہ جو ہمیشہ میں نے اشاروں میں بیان کیا ہے، آج آپ کی خدمت میں اس کی تھوڑی سی صراحت عرض کرتا ہوں تاکہ جن کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے یا جو اس اشاروں کو بہانہ بنا کر کچھ اور رنگ دیتے ہیں، ان کی بھی تصحیح ہو جائے، وضاحت ہو جائے ان کے ذہنوں کی الجھن کو ختم کرنے کے لیے۔ الحمدللہ میں نے کہا تھا یہ لطف پروردگار ہے، خداوند تعالیٰ کا لطف ہے، اور اللہ نے اپنے لطف سے توفیق دی بعض مومنین کو، وہ تمام مومنین جنہوں نے اس اوزا علمیہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہے وہ راضی نہیں کہ ان کے نام پیش کیے جائیں، حتیٰ اپنے نام کی رسید لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، رسید یا لیتے نہیں ہیں یا لیں بھی تو اپنے نام سے کہا نہیں لینی ہم نے، بندہ خدا کو بندہ خدا ہے، اپنا نام تک بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے بعض مومنین سے خواہش کی، گزارش کی، اگرچہ وہ مائل نہیں، راضی نہیں، لیکن ہم نے درخواست کی کہ بالآخر ملت کو کچھ پتا ہونا چاہیے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اس کار خیر میں اللہ کی توفیق سے شامل ہیں۔ میں ان عزیزوں سے معذرت کے ساتھ، ان کے لواحقین سے، کہ انہوں نے، میں نے جب اجازت ان سے مانگی کہ آپ اگر اجازت دیں، تو انہوں نے اس وقت بھی اظہار کیا کہ اگر نہ کیا جائے اعلان تو ہمارا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام لینے سے اس اجر میں کمی آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے اجر میں اضافہ فرمائے گا۔ عزیزان، اس جامعہ کی تاسیس میں 100% خود انحصاری ہے، تمام کام زمین کی خرید سے لے کر یہاں تک مومنین پاکستان میں، مومنین نے، خیر حضرات نے اس میں حصہ لیا اور یہ ذمہ داری قبول کی، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ابھی تک کر رہے ہیں۔ محدود تعداد ہے جن میں ایک جناب مرحوم و مغفور ہو گئے ہیں، خدا رحمت کرے، مرحوم شیخ آغا اکرم صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اپنا اثاثہ، سرمایہ و ترکہ جو کافی مقدار میں تھا وصیت کی تھی ان کے بعد رائے خدا میں خرچ کیا جائے، ان کے ورثہ نے ان کا وہ تمام اثاثہ رائے خدا میں عروۃ الوثقی میں خرچ کیا ہے۔ آپ اس مرحوم کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دوسرے مرحوم مغفور خدا رحمت کرے جو عنقریب شاید ایک سال ہوا ہے اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان کے مال کا بھی ترکہ کا کچھ حصہ اس اوزا میں انہوں نے بھی یا وصیت کی ہوگی، اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن ان کے ورثہ نے ان کے مال کا ایک حصہ یا جامعہ میں خرچ کیا ہے، وہ ہیں مرحوم شیخ آغا نعمت علی صاحب، ان کی مغفرت کے لیے بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور یہ مسجد عظیم الشان جو آپ جس کی جگہ دیکھ رہے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس حجم کی اور کتنے ڈائمنشن کی مسجد بننی ہے یہاں پر۔ یہ تمام ذمہ داری ایک مومن نے اس کی زمین خریدی ہے، ایک ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، ایک ایکڑ سے زیادہ صرف زمین مسجد کے لیے، ایک مومن نے زمین خریدی، انہوں نے اجازت نہیں دی ان کا نام لیا جائے، وہ شاید تشریف فرما ہوں گے یہاں پر لیکن چونکہ ان کی اجازت نہیں میں ان کا نہیں لے سکتا نام، زمین انہوں نے مہیا کی ہے اور تعمیر کا پورا خرچہ جس بزرگوار نے اپنے ذمہ لیا ہے ان سے ہم نے اجازت لی، تو انہوں نے کچھ تحفظات کے بعد اجازت دی ہے جو بزرگوار۔ میں پہلے یہ ذکر کر دوں کہ اس بزرگوار نے یہ آئے اور کہا کہ میں اپنی آخرت کا گھر بنانا چاہتا ہوں، دنیا کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے، اپنی آخرت کا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ کسی عالم دین کی رہنمائی سے وہ یہاں آ گئے، ہم سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، الگ سلیک نہیں تھی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ ہمیں ملے، ہم زندگی میں پہلی دفعہ انہیں ملے۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے عالم دین سے درخواست کی تھی کہ میں نے اپنی آخرت کا گھر بنانا ہے، تو مجھے کوئی ایسی مطمئن جگہ بتاؤ کہ جہاں میں پورے وثوق کے ساتھ مطمئن ہو جاؤں کہ میرا آخرت کا توشہ بن گیا ہے۔ وہ عالم دین بزرگوار، خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے ان کی رہنمائی فرمائی، وہ یہاں آئے اور آتے ہی چند منٹ انہوں نے گفتگو کی اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، دیکھ کر ہی سب کچھ انہوں نے کہا کہ جو تسلی میں چاہتا تھا مجھے مل گئی ہے، مجھے اپنی آخرت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا جی کہ آپ جلدی مسجد کی تعمیر شروع کریں۔ ہم نے عرض کیا کہ ابھی ڈرائنگ نہیں ہے، ابھی زمین کے بھی پیسے پورے ادا نہیں ہوئے، ابھی کچھ مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس وقت ہوگا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ مہربانی کریں کہ مسجد فوراً شروع کریں۔ بارکیف ان کے اصرار پر شروع کر دی، ساتھ انہوں نے ایک اور درخواست کی، وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا آپ مومنین کی خدمت میں۔ اس بزرگوار نے کہا کہ میں ایک درخواست کرتا ہوں، 80-82 سال کی عمر کے مومن ہیں یہ، میں ابھی نام لے رہا ہوں ان کا، انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ مجھے موقع دیں، مسجد آغاز بھی میں کروں، اختتام بھی میں ہی کروں اس مسجد کا، اور کسی اور کو، اس مومن کو اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کسی اور کام کار خیر میں اس کو ڈال دیں، مسجد مجھے موقع دیں، میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، سید بزرگوار تھے، میں نے کہا شاہ صاحب آپ کو اندازہ ہے مسجد کا کتنی مسجد بن رہی ہے؟ تو میں نے مختصر زمین اور مقدار مسجد کی بنائی بتائی، میں نے کہا ایک ایکڑ میں مسجد بننی ہے 8 کنال میں، اور کم از کم 5,000 سے زیادہ مومنین کی نماز کے لیے مسجد بننی ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں، آپ سمجھدار ہیں کہ اس مسجد پہ کتنا خرچہ آئے گا، اور یہ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ دوبارہ نظر ثانی کر لیں ایک دفعہ اس پر، کہ اگر کوئی اور مومن بھی شامل ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ میں نے جتنی بھی بنے، جتنی اس پہ خرچہ آ جائے مجھے پرواہ نہیں، مجھے اپنی ساری ہستی بیچنا بھی پڑی، میں وہ بیچ کر بھی میں یہ گھر اللہ کا ضرور بناؤں گا یہاں پر۔ وہ کہتے تھے ان کے یہ دعا تھی کہ صرف اتنی دعا کریں کہ مجھے زندگی مل جائے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک یہ کام تکمیل نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی و حیات عطا فرمائے. ان کا نام گرامی ہے سید تقی نقوی صاحب, جو جنگ کے خطہ سے تعلق رکھتے ہیں, لاہور میں مقیم ہیں اور بعضوں کے لیے شاید شناختہ شدہ شخصیت ہوں گے, چونکہ انہوں سے اجازت لی تھی ہم نے کہ ان کا نام لیں اور انہوں نے کچھ تحفظات کے ساتھ اجازت دی, اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چند مومنین ایسے ہیں جو ظاہر ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ اگر وہ دل سے مائل نہیں ہیں کہ ان کے نام کا ذکر کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. عزیزان, عروۃ الوثقی نے خود انحصاری کے ساتھ ایک عظیم سفر طے کیا ہے اور ملت پاکستان کے اندر, مومنین پاکستان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی ہے, خود باوری پیدا کی ہے, خود انحصاری پیدا کی ہے. انشاءاللہ اب اس کے بعد عروۃ الوثقی سے بڑے ادارے یہی ملت, یہی مومنین اور یہی عزیزان اپنے ہاتھوں سے تعمیر کریں گے. میں ہمیشہ ایک بات سب کو کی ہے, سب اس بات کو دھیان سے سن لیں کہ پاکستان کی تباہی اس فضلے کی وجہ سے ہے جو امداد کے طور پر بیرونی ملکوں سے پاکستان میں آیا ہے. وہ فضلہ امریکہ سے آیا ہو, وہ فضلہ سعودی عرب سے آیا ہو, وہ فضلہ عرب امارات سے آیا ہو, وہ فضلہ یورپی یونین سے آیا ہو, وہ فضلہ کسی کی طرف سے بھی آیا ہو, فضلے سے ملتیں تعمیر نہیں ہوتی, ملک تعمیر نہیں ہوتے, سرزمینیں تعمیر نہیں ہوتی. ملک و سرزمینیں اس ملت کے رہنے والے باسیوں کی ہمت سے تعمیر ہوتی ہیں, اور یہ ہمت انشاءاللہ خدا نے اس ملت کو عطا کر دی ہے, اور اس کے عزم و حوصلے سے انشاءاللہ تعمیر کا یہ سفر شروع ہوا ہے, اور عنقریب انشاءاللہ اس ملت کے ہاتھوں سے وہ تمام باشکوہ پروجیکٹ بنیں گے جس کی اس ملت کو ضرورت ہے انشاءاللہ. لیکن آخر میں میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کر دوں, دھیان رہے آپ کا. جیسا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا جہاں شجرائے طیبہ ہوگا اس کے مقابلے میں شجرائے خبیصہ بھی ہوگا. ہو حرج نہیں, منتظر رہنا چاہیے. جو شجرائے خبیصہ سے ڈرتے ہیں انہیں شجرائے طیبہ کاشت ہی نہیں کرنا چاہیے. شجرائے خبیصہ سے کوئی ڈر نہیں ہے, چونکہ شجرائے طیبہ کے اندر اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ ہر خباثت کا مقابلہ کر سکتا ہے, وہ ہر خباثت کو ختم کر سکتا ہے. اگر خباثتوں سے ڈرتے والے ہوتے تو یہ کربلا کا سفر شروع ہی نہ ہوتا, ولایت کا شجرہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں, تشیع کا شجرہ طیبہ پہلی صدی میں ہی ختم کر دیا جاتا. چونکہ بنو امیہ نے چاہا تھا یہ شجرہ طیبہ ختم ہو جائے, جتنا ختم کرنے کی کوشش کی آج اتنا ہی ابھر رہا ہے, اتنا ہی پھیل رہا ہے. ہر جگہ شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیصہ موجود ہے. پاکستان مافیا کے ہاتھ میں ہے, ہر کام مافیا کے ہاتھ میں. کاروبار, کاروباری دنیا میں مافیا ہے, سرکاری دنیا میں مافیا ہے, اور مذہبی دنیا میں مافیا ہے, سیاست کی دنیا میں مافیا ہے. مافیا ان گروہوں کو کہتے ہیں جو طاقت کے زور پر, اسلحے کے زور پر, پیسے کے زور پر ایک میدان قبضے میں کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اس میدان سے بے دخل کر دیتے ہیں. جس کی یہ سوچ ہو وہ مافیا ہے, جو بھی کسی کو سیاست کے میدان سے باہر کرنے کی سوچے وہ مافیا ہے, جو بھی کسی کو مذہب کی دنیا سے باہر کرنے کی سوچے وہ مافیا ہے, جو بھی کسی کو حکومت سے باہر کرنے کی سوچے وہ مافیا ہے, جو بھی کسی کو پاکستان سے باہر کرنے کی سوچے وہ مافیا ہے, جو بھی کسی کو کاروباری مارکیٹ سے باہر کرنے کی کوشش کرے وہ مافیا ہے. پاکستان میں ایسے مافیا موجود ہیں ہر شعبے کے اندر. ہو مافیا نے تحرک دکھایا ہے, ایک نفاق مافیا, منافقت کا مافیا حرکت میں ہے, اس نے شجرہ طیبہ کے مقابلے میں بھی تحرک شروع کیا ہے. اس کے کام یہ ہیں, ایک عروۃ الوثقی کے خلاف پروپوگنڈا کرنا, لوگوں کو بدگمان کرنا, بدبین کرنا, مایوس کرنا, دوسرا لوگوں کو ڈرانا, ہراسا کرنا, جوانوں کو مختلف جگہوں پر, شہروں میں, قصبوں میں, دیہاتوں میں, یہی جوان جو بیدار ہو رہے ہیں, جن میں شعور آ رہا ہے, ان کو ڈراتے ہیں, ان کو ہراساں کرتے ہیں کہ اگر تم عروۃ الوثقی گئے تمہیں یہ ہو جائے گا, تمہیں وہ ہو جائے گا. ان کے ماں باپ کو ڈراتے ہیں, ہراساں کرنا مافیا کا کام ہے. اور حکومتی اداروں کو غلط رپورٹیں پہنچانا یہ مافیا کا کام ہے. کہ عروت الوسقی کے بارے میں یا ہر شجرہ طیبہ کے بارے میں، پہلے دوسرے شجرہ طیبہ کے بارے میں یہ کام کرتے رہے، آج اس شجرہ طیبہ کے بارے میں یہ کام کر رہے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پہلے میں صبر آزما مرحلے سے گزرا رحلت رسول اللہ کے بعد، اور 25 سالہ میرے صبر کا امتحان ہوا، اور پھر اس کے بعد جب میں نے فلما نہضتو، جب میں نے نہضت شروع کی، قیام شروع کیا اور خلافت و حکومت کی زمام سنبھالی، تو اس وقت میرے مقابلے میں مافیا آ گیا. مافیا 3 گروہ پر مشتمل تھا، ناقصین و مارقین و قاسطین. یہ مافیا علی کے مقابلے میں آیا اور باقی ساری عمر امیر المومنین کی اس مافیا کے مقابلہ کرنے میں گزر گئی. لیکن عزیزان، پرواہ نہیں ہے، جو خدا کی راہ میں قدم رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ نہ مافیا سے ہراساں ہیں نہ کسی اور سے. ہم یہاں پر، میں اعلان کر رہا ہوں ایک حقیر خدمت گزار کے طور پر، تمام عروۃ الوثقی کے طلاب اور اساتید اور خدمت گزار لوگوں کی جانب سے کہ عروۃ الوثقی کے در سب پر کھلے ہوئے ہیں، تمام مسالک پر کھلے ہوئے ہیں، شیعہ سنی پر کھلے ہوئے ہیں، اور یا الحمدللہ آتے بھی ہیں علماء اہل سنت، ہر مسلک کے علماء، دیوبند علماء، اہل حدیث علماء، بریلوی علماء. آج بھی ہم نے جو 2 علماء سے رابطہ کیا ہوا تھا، ملک سے باہر چلے گئے جنہوں نے خطاب کرنا تھا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا، ایک بہت بڑی نامور شخصیت علماء اہل سنت میں سے یہاں پر آئے، اور جنہوں نے بڑی جاندار و جانانہ تقریر کی، امیر المومنین کے فضائل پڑھے اور آپ سب نے ان کی زبان سے سنے. اس سال بھی آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے. ہر مناسبت پر آتے ہیں، کیونکہ یہ دروازے ہر ایک پر کھلے ہیں. عروۃ الوثقی میں حتیٰ ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہے کہ علماء اہل سنت، مدرسین اہل سنت اپنے متعلقہ مضامین اس جامعہ میں آ کر تدریس کریں گے، پڑھائیں گے آ کر. ہم انشاءاللہ ان کی خدمات حاصل کریں گے، آئیں گے یہاں پر. اسی طرح باقی تمام طبقات پر یہ جامعہ کھلا ہے. یہ علمی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی مرکز ہے، عوام پر اس کے دروازے کھلے ہیں. جب بھی عوام آئیں، ایک پروپوگنڈا مافیا کا یہ ہے کہ عروۃ الوثقی میں جانے نہیں دیتے. عروۃ الوثقی میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور جب چاہیں آتے ہیں، دن کو آئیں، رات کو آئیں، کسی وقت کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہے. یہ مافیا کا ایک پروپوگنڈا ہے، جانے نہیں دیتے. اس کے در ہمیشہ 24 گھنٹے کھلے ہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے آنے کا. جب بھی کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی عالم، کوئی عوام، جب بھی عروۃ الوثقی آئے، اس کے در ہمیشہ سب پر کھلے ہوئے ہیں. علماء پر کھلے ہوئے ہیں، طلباء پر کھلے ہوئے ہیں، اہل دانشگاہ یونیورسٹی والوں پر کھلے ہوئے ہیں. یہاں پر آتے بھی ہیں، ابھی عنقریب یونیورسٹی کے طلباء یہاں پر اپنا پروگرام کر کے گئے ہیں، اور ہمیشہ آتے ہیں، تمام طبقات یہاں پر آتے ہیں. اب جتنی ہمارے پاس ظرفیت بڑھتی جائے گی، گنجائش بڑھتی جائے گی، ہم خود بعض کو دعوت کریں گے، انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے، شامل ہوں گے. اور اسی طرح تمام قانونی ادارے، جن کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ادارے یا پاکستان میں موجود جتنے بھی سلسلے ہیں، ان پہ قانونی طور پر جا کے کوئی رفت و آمد رکھیں، ان پر بھی یہ در کھلے ہوئے ہیں. کسی پر یہ در بند نہیں ہے. یہاں عروۃ الوثقی میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز کھلی ہے، روشن دن کی طرح. مافیا کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، آپ خود آنکھوں سے دیکھیں آ کر. جو آنکھوں پہ اعتبار آئے گا، کانوں پہ نہ کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں، جھوٹ اور سچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، آنکھ سے دیکھو، کان سے مت اعتبار کرو. کان میں خناس پھونکتا ہے اور آنکھ سے نورانیت دیکھتے ہو. خناس پہ کان بند کرو اور حقیقت پہ آنکھیں کھولو، تاکہ آپ کو حق و حقیقت نظر آ جائے. عزیزان گرامی، تمام ملت پر یہ در کھلے ہیں. آخر میں میں اظہار تشکر، پہلے معذرت کروں گا کہ موسم کی ناگواری کی وجہ سے بعض مشکلات موجود تھیں پروگرام میں، ممکن ہے آپ نے محسوس کی ہوں. بعض جگہ پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سائے کا انتظام، یہ رات بڑے بھرپور اور خوبصورت طریقے سے قائم تھا، لیکن آندھی رات کو 2 بجے 1:30 بجے آندھی آئی، جس نے آ کر سب کچھ اڑا کے، یا رسیاں اور یہ سب کچھ گر گیا تھا. یہ سب شامیانے آپ پھٹے ہوئے بعض دیکھ بھی رہے ہوں گے، بعض تبدیل کیے گئے ہیں، یہ ان عزیزوں کی ہمت ہے شامیانے لگانے والوں کی. میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی آجر کی دعا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, یہ صبح تک یہ منظر نہیں تھا ایسا جو آپ دیکھ رہے ہیں, دو دن سے کوشش ہو رہی تھی لیکن آندھی نے آ کر سب کچھ ختم کر دیا, لیکن وہی عشق علی نے دوبارہ ہمت دی سب کو اور الحمدللہ دوبارہ یہ ماحول قائم ہو گیا. اس حوالے سے اگر کوئی کمی ہے میں معذرت چاہتا ہوں. ممکن ہے اور اسی طرح سے خواتین کے شعبے میں کچھ خواتین دو دن سے آئی ہوئی تھیں یہاں پر اور آندھی میں ان کو تکلیف پہنچی ہے, ان سے بھی معذرت خواہ ہیں. اور ساتھ ہی میں تشکر کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا, فرد فرد کا, خواتین و مرد, مومنین و مومنہ سب کا, و بالخصوص علماء کرام کا جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے اس محفل کو نورانی فرمایا ہے. میں تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر طریقے سے اس پروگرام کو بہترین طریقے سے منعقد کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ منظم پروگرام کیا ہے. شرکا میں سے فرد فرد کا, دور و نزدیک سے آنے والے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جوانوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں جو کئی راتوں سے جاگ کر مسلسل اس پروگرام کے لیے ماحول کو بنانے میں مصروف ہیں, اور اسی طرح پولیس انتظامیہ جنہوں نے یہ ماحول ہمارے لیے فراہم کیا ہے اور احسن طریقے سے ذمہ داریاں انجام دی ہیں, وتین تمام دیگر متعلقہ افراد و ادارے جنہوں نے یہ ماحول بنانے میں مدد کی ہے, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب کو خداوند تبارک و تعالی کی حفظ و پناہ میں پروردگار سے دعا ہے, خدایا ان تمام مومنین کو, علی کے پیروکاروں کو, پیروان ولایت کو اپنے سایہ حفظ و امان میں مولود کعبہ کے صدقے صحت و سلامتی کے ساتھ, امن و حفاظت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں صحیح و سالم واپس پلٹا انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں, پروردگارا تجھے واسطہ اپنے اسماء حسنہ کا, تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا, تجھے واسطہ مولود کعبہ کا, تجھے واسطہ اپنے حبیب کا, تجھے واسطہ قرآن کا, تجھے واسطہ اس ملت کی آبرو کا. پروردگارا خداوندا جن مومنین نے اس راہ میں کوئی قدم اٹھایا ہے خداوندا ان کو اجر عظیم عطا فرما. پروردگارا یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ اس ملت کو سختیوں, مصائب و مشکلات سے نجات عطا فرما. ملت اسلامیہ کو پروردگارا محفوظ فرما, فتنوں سے محفوظ فرما, فرقہ واریت سے محفوظ فرما, دہشت گردی سے محفوظ فرما, حزب اللہ کی حفاظت فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت تشیع میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ میں بیداری و شعور قائم فرما. اپنے ولی حق, ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. تمام دنیا میں, دنیا اسلام میں و مملکت پاکستان میں نظام ولایت و امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما. آپ سب اپنی سلامتی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, تمام مومنین کے حفظ و امان کے لیے, مملکت پاکستان کے لیے, ملت پاکستان کی وحدت کے لیے اور ان عزیز خدمت گزاروں کی توفیقات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.